بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طلاق کی آیات چل رہی ہیں. ذلک امر اللہ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آیت نمبر 3. فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں اسے کر کے چھوڑتے ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی تم دولت کمانے میں اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی نہ کیا کرو، حلال پر اکتفا کیا کرو، ملے گا اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور ایسے لوگوں کے مقدر میں اللہ نے برکت لکھی ہوئی ہوتی ہے. البتہ وقتی پریشانی آئے، رزق نہیں مل رہا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، ہم جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو کر کے چھوڑتے ہیں اس کو. جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اس لیے بتا دیا کہ انسان نہ پھر پریشان رہتا ہے، یار کوئی جاب تو ہے نہیں، کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، کہاں سے آئے گا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے آئے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے، ایسی جگہ سے میں تمہیں رزق عطا کروں گا. اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن یہ فوراً نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا. اللہ تھوڑا سا آزمائیں گے، بغیر آزمائے اللہ ہر ایک کو دینا شروع کرتے پھر تو کوئی بھی دنیا میں حرام نہ کماتا، کوئی بھی حرام نہ کماتا. اس پر ایک اشکال ہوگا. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر حلال پر ہی اللہ نے برکت رکھی ہے تو ہم تو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو حلال پر گزارا کرتے ہیں مگر پھر بھی غریب ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. ہم تو دیکھتے ہیں بیچاروں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، حالانکہ وہ تو حرام کماتے ہی نہیں ہیں. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر یہ شخص حلال کے بجائے حرام کی طرف جاتا تو جتنا مل رہا ہے اتنا بھی نہ ملتا. برکت ہر ایک کے حق میں ظاہر ہوتی ہے لیکن الگ الگ انداز سے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں مگر الگ الگ انداز سے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ بھائی جو تم میں بے نکاح ہیں، کنوارے ہیں، مرد ہوں یا عورت، ان کے شادی کرا دیا کرو. فوراً دماغ آیا نا کہ شادی ہو دی ہے کہ تو خرچے بڑھ جائیں گے. غریب آدمی کے دماغ میں فوراً آتا ہے بھائی کہاں سے افورڈ کروں گا. تو اللہ نے فرمایا اگر فقیر ہو، غریب ہو، تو اللہ نکاح کے بعد مال میں برکت دے دے گا. مال میں کیا کر دے گا؟ برکت دے دے گا. اس پر بھی وہی اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سے شادی شداؤں کو بھی غریب دیکھتے ہیں. شادی کر لی پھر بھی جناب کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے. تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شخص کے پاس، یہ شخص نکاح نہ کرتا تو جتنا مل رہا ہے اتنا بھی نہ ملتا اس کو، اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ نکاح سے مال میں برکت بہرحال ہوتی ہے. نکاح نہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ گئی گزری حالت. یہ تو اس کا اپنا خیال ہے کہ شادی کی وجہ سے پھنس گیا ہوں میں. یہ تمہارا اپنا خیال ہے، غلط خیال ہے. تم پھنسے نہیں ہو، تھوڑا بہت جو بچے ہو وہ اسی وجہ سے بچے ہو. بالکل ایسے ہے جیسے حضرت عمر نے فرمایا اکثروا من عیالکم فانکم لا تدرون بمن ترزقون، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے نا وہ تمہارے بیوی اور بچوں کی وجہ سے ملتا ہے. بھائی اللہ نے بیوی بچوں کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈالی ہے؟ باپ کے اور شوہر کے. تو اللہ ان کو روزی، تو اللہ نے ان کی روزی اپنے ذمہ لی نا. وما من دابت الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا انسان تو بہت دور کی بات، کوئی جانور، کوئی رینگنے والا کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. تو انسان کا کیوں نہیں لیا ہوگا؟ تو جب اللہ نے آپ کی بیوی کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پہ، اور آپ کے بچوں کی ذمہ داری بھی، اور یہ ذمہ داری کا مکلف اللہ نے آپ کو بنایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جیب میں جو پیسے آ رہے ہیں یہ آئی انہیں کے لیے رہے ہیں. اور آج یہی رو رہا ہوتا ہے سارا تو میرے بیوی بچے کھا جاتے ہیں، میرے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو ابے بھائی تیرے لیے کچھ اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے یہ ملتا ہی نہیں، تجھے یہ ملتا ہی نہیں، یہ انہیں کی وجہ سے تو مل رہا ہے تجھے. کسی کنوارے کو یہ خیال آئے کہ میرے تو بیوی بچے نہیں ہیں پھر بھی مجھے بہت مل رہا ہے، تو بھائی اگر تیرے ہوتے تو اور زیادہ مل رہا ہوتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ غیب پر ایمان ہے. اگر اللہ کی باتوں پر یقین ہے تو مان لو, نہیں ہے تو پھر جمع تفریق میں لگے رہو بیٹھ کے, پھر تو جمع تفریق میں لگے رہو. جس کا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہوگا وہ کہے گا جب اللہ نے کہہ دیا کہ بال بچوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے تو وہ مانے گا کہ ہوتی ہے. مجھے نظر نہیں آ رہی, میری آنکھوں کا دھوکہ ہے, میں غلط سوچ رہا ہوں, لیکن برکت ہے. کیونکہ نہ ہوتا نا یہ بی بچے نہ ہوتے, یہ بھی نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ترزقون بضعفائکم, تم میں جو کمزور لوگ ہیں نا, اپاہج ہیں, معذور ہیں, جو بےچارے کھا نہیں سکتے, بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, یتیم ہیں, ان کی کفالت کر رہے ہو, ان کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے, ان کی وجہ سے. تو اب کسی کنوارے کو اگر مل رہا ہے تو یا تو اس کی برکت اللہ سلب کر لیتے ہیں. میں نے جتنے کنوارے دیکھے ہیں کسی کے بھی دولت میں برکت نہیں دیکھی. پریشان ہے حضرت, ایک ایک لاکھ روپے کما رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, ختم. اور وہی 20-25 ہزار روپے شادی شدہ کما رہا ہوگا, اس کے بچوں کی فیسیں بھی جا رہی ہیں, بیوی کی بیماریاں بھی جا رہی ہیں, سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی بھی گزار رہے ہیں. تو اللہ پر ایمان لے کر آؤ, ہر چیز میں یہودیوں کی طرح اور غیر مسلموں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو. کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے نہ بیٹھا کرو, اتنا آ رہا ہے, اتنے انڈے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے کھا رہے ہیں, مل رہے تو بچ ہی نہیں رہا کچھ. تو یہ یقین کر لینا چاہیے, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اور اللہ نے بتایا کہ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اہل و عیال پر خرچ کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور یہ تو اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بال بچوں میں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے, تو فرماتے تھے کہ اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر نکاح نہیں کرتا تو مجھے اس کی حماقت پر تعجب ہے. یہ الفاظ ہیں کہ جس چیز میں اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا اس پر ایمان نہیں ہے اور اپنے طریقوں پر ایمان ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ یہ تو اللہ اس کے رسول کی بات ہے نا, باقاعدہ امریکہ کی ایک اوہایو یونیورسٹی تھی, انہوں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کی, یونیورسٹی نے تحقیق کی. وہ لوگ تو بڑی ریسرچ کرتے ہیں نا ایک ایک چیز پہ. انہوں نے تحقیق کی انگریزوں پہ کہ دولت کس کے پاس زیادہ ہے. تو انہوں نے دیکھا جن کی فیملیاں ہیں, جن کے بیوی بچے ہیں, حالانکہ ان کے بہت کم ہوتے ہیں, اول تو ہوتے ہی نہیں ہیں, لیکن ان کی تحقیق ہے, امریکہ کی یونیورسٹی کی تحقیق ہے کہ جن کے بال بچے زیادہ ہیں اور جو نکاح کرتے ہیں باقاعدہ, ان کی دولت اور سرمایہ زیادہ ہے, اور جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کا سرمایہ زیادہ نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ رپورٹ بھی ہے. تو میں نے کہا دیکھو یہ خبر امت اخبار میں شائع ہوئی تھی اس رپورٹ کے حوالے سے نا, بی بی سی میں بھی. تو میں نے کہا دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پہلے بتا دیا تھا. تو آج باقاعدہ جب مشاہدہ ہو رہا ہے, سروے کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی سامنے آ رہا ہے بھائی جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں, بال بچے والے ہوتے ہیں, ان کا سرمایہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں تک بھی اس تحقیق میں لکھا تھا کہ طلاق دینے سے انسان کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے. بعض لوگ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ بھائی میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے, میں یہ بوجھ نہیں پال سکتا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ڈبل ہو جائے گی آمدن, لیکن اس کے بعد ان کی حالت پہلے سے بدتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے کمزوروں پہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں. اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ پسند ہے, مانگنے والا پسند نہیں ہے. اور کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے تو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا تھا کہ یہ خرچ کرے گا, سب کو کھلائے گا, اور آج کل کیا ہو رہا ہے, لوگ شرط لگا رہے ہیں لڑکے کہ ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو جاب بھی کرتی ہو. کیا کرتی ہو؟ جاب بھی کرتی. تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ آپ کو خرچ کرنے والا بنا رہے ہیں اور آپ کیا بن جاؤ؟ بیکاری, بیوی کی کمائی بیٹھ بیٹھ کے کھاتے رہو بیٹھ کے. تو یہ پھر غلام بنے رہتے ہیں ساری زندگی, بیویوں کے غلام بنے رہتے ہیں. تو یہ حساب کتاب جو ہے نا صحیح نہیں ہے, غیرت کے خلاف. اس سے برکت ختم ہو جائے گی, برکت ختم ہو جائے گی. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, نیوی میں ایک ادنا سے ملازم تھے, نیوی کے کوئی آفیسر نہیں تھے, لیکن اللہ نے ان کے مال میں اس قدر برکت دی کہ ہم حیران تھے. ہم لوگ 7 بھائی بہنیں تھے, تو ایک جو شپ یارڈ میں ایک گورنمنٹ جاب کرنے والے جن کی ایک معمولی سی تنخواہ, اس میں 7 بچے بھی پل رہے ہیں اور ہم کھاتے بھی ماشاءاللہ طبیعت سے تھے. صبح جاتے ہوئے دو پراٹھے, اسکول جاتے ہوئے, اسکول ہمارا بہت دور تھا, پیدل جاتے تھے ہم کافی. آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ تو اتنا دور جا ہی نہیں سکتے, آدھے میں بے ہوش ہو جائیں گے. تو جو ہے وہ گھر بھی تھا, انہوں نے اسی میں ذاتی گھر بھی خریدا، اسی میں جناب سب کے بچوں کو پڑھایا بھی، لکھایا بھی، سب کو تعلیم بھی دی، سارے کام ہوئے، اور انتقال کے بعد اتنی وراثت چھوڑ کے گئے کہ دنیا حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسے اتنی ساری وراثت چھوڑ کر گئے. ایک ایک حصے میں کئی کئی لاکھ روپے آ رہے تھے، اور اس زمانے میں لاکھ روپے کی بڑی ویلیو تھی. تو وہ تو الگ بات ہے کہ ہم ماشاءاللہ اتنے تجربے کار مولوی لوگ تھے، تو لوگ جب آئے پیسے تو لوگ آ گئے، حضرت ہمیں پیسے دے دیں ذرا، ہم تجارت کریں گے. ہم نے کہا ماشاءاللہ تہجد کا نشان بھی نظر آ رہا ہے ماتھے پہ، اور داڑھی بھی نظر آ رہی ہے، سفید کپڑے بھی ہیں، اور قسمیں بھی اٹھا رہا ہے. تو بھائی آپ کو کتنے لاکھ چاہیے؟ اچھا اتنے لاکھ. مجھے کتنا دو گی؟ جی 50% آپ کے 50 میرے، یہ لو. ہم نے پھر ایسے بانٹے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو وہ جس جس کو دیتے گئے وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آیا، بیان میں بھی نہیں آیا وہ دوبارہ کبھی. تو اس لیے والد صاحب کی نصیحت اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا جو پیسے اپنی جیب میں ہو نا وہی اپنے ہوتے ہیں، اور آج تک کبھی کوئی کسی کو کسی کے پیسے سے کما کے کھلاتا نہیں ہے. یہ اگر کھلوانا بھی ہے نا تو اس کے لیے 8-10 گنڈے کرائے پہ لے کے رکھنے پڑتے ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا پیسے تو پھر بندوں کو بھیجو، پھر ان کا اپنا کمیشن. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اتنا آسان نہیں ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو اللہ نے برکت دی. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، جہاد میں بہت وقت لگاتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ ان کے پاس آ کے امانت رکھواتے پیسے، تو یہ کہتے ہیں یہ امانت نہ دو، مجھے قرض دے دو، کیونکہ امانت ضائع ہو گئی تو میرے ذمے نہیں ہوگی، قرض دے دو وہ ضائع بھی ہو گیا تو میں نے تمہیں دینا ہی دینا. تو اب ان پہ لاکھوں روپے کا قرضہ چڑھ گیا تھا، لاکھوں روپے کا. اس زمانے میں لاکھوں کا مطلب ہوتا تھا دینار، سونے اور چاندی کے سکے، آج کے کاغذ کی طرح کے نوٹ نہیں ہوتے تھے. تو یہ جہاد میں شہید بھی ہو گئے. تو شہادت کے بعد جب ان کی وراثت نکلی، حالانکہ غریب تھے شروع میں، تو اتنی وراثت کے ان کے بیٹے کہتے ہیں اللہ نے سارے قرضے میرے والد صاحب کے اتار دیے. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، باب برکت المال للغازی، کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے مال میں اللہ برکت کیسے دیتے ہیں. تو چونکہ اللہ کی راہ میں جو لگا ہوا ہے نا وہ ذرا تجارت کی طرف توجہ کم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ تلافی، یہ کمی پوری کر دیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھو ہر ایک میں توکل صحابہ جیسا نہیں ہوتا. کہیں آپ بھی سارے کام کا چھوڑ کے چلے جائیں ابھی سال میں پیچھے فیکٹری کو تالا لگا کے. توکل کے معیار مختلف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک کا مال سارا قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے. آپ نکل گئے فیکٹری کو تالا لگا کے اللہ کی راہ میں کہ اللہ کھلانے والا ہے. صحابہ جب کرتے تھے نا تو ان پر اگر بھوک آتی تھی، آزمائش آتی تھی، تو کہتے تھے اللہ کھلانے والا ہے. ہمیں جب بھوک اور آزمائش آئے گی تو ہم کہیں گے اللہ کھلانے والا ہے تو کھلاتا کیوں نہیں ہے پھر؟ ہے بھائی، اے اللہ جب تو نے وعدہ کیا ہے کھلانے کا تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ میں بھوکا کیوں ہوں؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم نکلو گے ادھر فوراً میں روٹیاں کباب پراٹھوں کا تمہارے لیے انتظام کر دوں گا. آزماتے بھی تو ہیں نا. تو اپنے آپ کو خود سے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالنا کہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں وہ درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی ادھر بھی توجہ رکھو، ادھر بھی توجہ رکھو. خاص طور پہ یہ حالت قرآن نے بھی بار بار اس سے منع کیا ہے، احادیث میں بھی بار بار اس سے منع کیا ہے کہ اتنا خرچ کرنا کہ کل کسی سے مانگنا پڑ جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. بعض لوگ سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں اور ہر ایک پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ کل خود کسی سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. یہ کنڈیشن نہیں آنی چاہیے. یا تو اتنا حوصلہ ہو کہ کل فاقے بھی پڑیں گے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اتنا حوصلہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا قول العفو، جو اضافی رقم ہے نا وہ خرچ کرو، اضافی جو تمہارے پاس بچتیں ہو رہی ہیں وہ خرچ کرو. یعنی گھر کے ضروری خرچے نکال لیے، بزنس میں جو پیسہ لگ رہا ہے وہ بھی الگ کر دیا، سارا جو ضروری جو چل رہا ہے بزنس کو چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی الگ کر دیں، اس کے بعد جو بچ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غربا پہ، یتیموں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، تاکہ کیا ہو کہ خوشحالی بھی رہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہوتا رہے. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا. تو اس پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا اجر ملے گا. اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا آج کل، وہ بھی اضافی بھی اضافے میں سے بھی چونی اٹھنی نکالتے ہیں بس تھوڑی سی، وہ بھی اس لیے تاکہ یہ اس میں اور اضافہ ہو جائے کسی طریقے سے. تو وہ بھی اس لیے کہ جو میرے پاس 1 لاکھ ہے نا، ان میں سے 1 روپیہ نکالوں گا تو اس کی برکت سے 1 لاکھ 2 لاکھ ہو جائیں گے، وہ بھی دولت کسی طرح بڑھ جائے بس. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جو اللہ پر اعتماد اور توکل کرے گا اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کے مال میں برکت دیں گے، لیکن تھوڑا سا آزمائیں گے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ آیت صرف دولت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کسی بھی معاملے میں اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے گا، کسی بھی معاملے میں، تو اس معاملے میں وہ ناکام نہیں ہوگا بلکہ وہ ہی کامیاب ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو خیال ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ سچ بولو پکڑے جاؤ۔ بظاہر ناکامی ہے لیکن حقیقت میں کامیابی ہے، وقتی نقصان ہوگا لیکن اس کے بعد کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کو حدیث میں بیان فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ جھوٹ انسان کو نجات دلاتا ہے اور سچ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نہ نہ نہ، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاکت کی طرف۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے، ویسے تو ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بس اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا بھائی، ہوتا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، منافقین بھی بہت سارے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب ابن مالک بھی رہ گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو سب صحابہ کو جمع کیا، جو منافقین تھے وہ بھی آئے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں تبوک میں ہمارے ساتھ گئے، جب سب کو حکم تھا، لڑائی بڑی سخت تھی اور گرمی تھی بہت سخت۔ بعض تو یہ کہنے لگے لا تنفلوا فی الحر، اتنی شدید گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ نے فرمایا نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ تو منافقین آ کے کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یا رسول اللہ میرے ہمارے اصل میں یہ عذر ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، گھر میں یہ پرابلم تھی، بچی بیمار تھی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے ہوں گے کیونکہ عالم الغیب تھوڑی تھے، ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت کعب ابن زہیر جب آئے تو یہ مخلص صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ مخلص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب تم میدان جنگ میں پیچھے کیوں رہ گئے، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ حضرت کعب کہتے ہیں اتنے لوگ جو منافقوں نے جھوٹ بولا نا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جھوٹ بول دوں، بعد میں توبہ کر لوں گا اللہ سے، تاکہ نبی کا غصہ تو نہ ہو نا، مجھ ظاہر نہ ہو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کا، سواری بھی موجود تھی، میرے باغات بھی تھے، سب کچھ، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اب دیکھو بظاہر ہلاکت ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ بھائی نبی نے تو فرمایا ہے سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، تو جنہوں نے جھوٹ بولا وہ تو آرام سے چلے گئے، ان پہ تو کوئی غصہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی سزا نہیں، میں نے سچ بولا تو نبی غصہ بھی ہو رہے ہیں۔ اور دو صحابی اور بھی تھے، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، تین صحابی تھے، یہ تینوں مخلص تھے مگر جنگ میں پیچھے رہ گئے اور کوئی عذر نہیں تھا ان کا، بس سستی غالب آ گئی۔ اللہ نے ہمیں اصل میں یہ دکھانا تھا نا واقعہ، اس لیے ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عذر تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس لمبے لمبے درختوں کے سائے تھے اور یہ باغات تھے، ان کی وجہ سے ہم اللہ کی راہ میں نکلنے سے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم حتی یقضی اللہ فیکم، جاؤ یہاں سے، اللہ فیصلہ کرے گا، تم نے نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ ہی سزا دے گا۔ تو سچ بول کے نجات حاصل ہوئی یا پکڑے گئے، بظاہر ہلاک ہو گئے، لیکن آگے کیا ہوا؟ اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا ان سے کوئی بات نہ کرے، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے، یہ اللہ آزما رہے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے کامیاب تو کرنا ہے، لیکن اللہ نے آیتوں میں بتا دیا کہ کامیابی ہوگی دو وجہ سے، ایک تو ان اللہ بالغ امری، اللہ جب کسی کام کا سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں تو کر کے چھوڑتے ہیں، تم نے سچ بولا اللہ تمہیں کامیاب کر کے چھوڑیں گے، لیکن اگلی آیت میں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا ایک وقت ہے، وقت آزما کے، ایسے تھوڑی، ورنہ تو منافق بھی آگے پھر سچ بولنا شروع کر دیں تو سارے منافق بھی آگے سچ بولیں گے. تو نبی نے حکم دیا کہ ان سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے، کلام بند، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ. تو ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی یہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی بیوی آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے شوہر بوڑھے ہیں، اگر ہم گھر چلے جائیں گے ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ٹھیک ہے تم ان گھر میں رہ سکتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ، مگر شوہر کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اتنے غم زدہ ہیں کہ ان کے دماغوں میں بیوی کا خیال نہیں ہے، بوڑھے ہیں، سارا دن بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ نبی ہم سے ناراض ہو گئے اور سب سے بات چیت، سب نے بات چیت ہم سے بند کر دی، وہ تو اسی غم میں نڈھال ہو رہے ہیں، بوڑھے صحابہ. حضرت کعب ابن زہر، کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، میں تو نبی سے ہی اجازت بھی نہیں لے سکتا تھا، مجھے خدمت کی ضرورت ہے، میری زوجہ بھی گھر چھوڑ کے چلی گئی، اکیلے رہ گئے. فرماتے ہیں میں مدینہ کے بازاروں میں نکلتا تو مجھے ایسا لگتا کہ یہ وہ مدینہ نہیں ہے جہاں میں رہا کرتا تھا، لوگ مجھے دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، سلام کرتا تو سلام کا جواب نہ دیتا کوئی. کہہ رہے مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری موت واقع ہو گئی تو میرا بنے گا کیا، کیا بنے گا میرا. کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، میں دیکھتا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی کی توجہ میری طرف ہوتی، جیسے میں سلام پھیرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے. کہتے ہیں کہ کئی دن اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ میری وہ حالت ہو گئی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، واقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے جیل خانہ بن چکی تھی. کہتے ہیں اتنے میں میں مدینہ میں کیا دیکھتا ہوں، دیکھو ایک اور آزمائش آئی، ہلاکتوں پر ہلاکتیں. وہ آزمائش یہ کہ فارس یا روم کا ایک بادشاہ، اس بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا، ہوا یہ تھا کہ یا تو روم تھا یا فارس تھا، اس کے بادشاہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بہت ہی مخلص ساتھی، جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی ان کا ساتھ دیا، غزوہ احد میں بھی ساتھ دیا، نہیں غزوہ بدر میں نہیں تھے وہ کسی وجہ سے نہیں رہے، ساری لڑائیوں میں ساتھ دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخلص آدمی کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ابھی یہ ان کو اپنی طرف لانے کا بہترین موقع ہے. تو فرماتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں چل رہا تھا، اچانک ایک ندا آئی، ایک آدمی کے ہاتھ میں خط ہے، دوسرے ملک سے آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مَن يَدُلُّ عَلَىٰ کعب ابن مالک، بھائی لوگوں مجھے بتاؤ کعب ابن مالک تم میں کون ہے. کہہ رہے وہ میرے لوگوں نے بتایا، کہہ رہے لوگ اشارہ کر رہے تھے، منہ سے کچھ نہیں بول رہے تھے، منہ سے نہیں بول، اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ہے. کہہ رہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے خط دیا، اس میں بادشاہ کی طرف سے خط تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے، تم جیسے مخلص آدمی کے ساتھ یہ حال کر دیا ہے، کوئی بات نہیں ہجرت کر کے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس تمہیں دولت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی، بہت اچھا ٹھکانہ ملے گا. کتنی بڑی آزمائش ہے یا نہیں، جب کوئی بڑا کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، آج کل چھوٹوں کے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ فوراً بڑوں کے خلاف بغاوت کے خیالات آتے ہیں. یاد رکھو ایک بات، آج جتنے بڑے علماء جو بزرگ ہیں یا اللہ ان سے کام لے رہا ہے، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے بچپن اور جوانی میں اپنے بزرگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو بہت برداشت کیا ہے، صرف ان کی بزرگی اور ان کے علم کی وجہ سے. دین صرف کتابوں سے یا علم حاصل کرنے سے نہیں آتا، جس نے اللہ کی خاطر اپنے بڑوں کو برداشت کیا، کڑوی کسیلی باتیں ان کی، تو اللہ اسے ہی نوازتے ہیں، اور جن لوگوں کے یہ کام نہیں ہیں ان کی دعوت میں اللہ برکت نہیں رکھتے. ہمارے استاذ جو میرے شیخ و مرشد ہیں، وہ جب کسی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے ایک استاذ تھے بڑے مخلص، جو ان کے پیر و مرشد بھی تھے، انہوں نے کسی بات پہ اپنے شاگرد کو مدرسے سے باہر نکال دیا، اور نکالنے میں غلطی بھی ان شاگرد کی نہیں تھی بلکہ کسی نے غلط شکایتیں لگائی تھی. اب انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، مدرسے سے باہر نکال دیا. ہم ہوتے بستر اٹھاتے بولتے جا نکال دیا، تمہارے باپ کا مدرسہ ہے کیا، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تمہارے باپ کا ہے کیا، تمہارے روپے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم ایسے کہتے ہیں نا، حوصلہ نہیں ہے نا ہم لوگوں میں، جاؤ گی مدرسے بہت ہیں کہیں اور پڑھ لیں گے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا ان استاد سے میں نے اتنا عرصہ علم حاصل کیا ہے، تو آخر کچھ ان کا بھی حق ہے غصہ کرنے کا. کہتے ہیں میں نے بڑی معافیاں مانگی, انہوں نے معاف نہیں کیا, انہوں نے نکل جاؤ یہاں سے. کہہ رہے بوریا بستر اٹھا کے گول کیا, اس کے بعد مدرسے کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا, مدرسے کے دروازے. انہوں نے کہا بھائی یہاں نہیں, یہاں سے بھی نکلو. کہا حضرت یہ ایریا مدرسے میں نہیں آتا, یہ والا ایریا مدرسے میں نہیں آتا, تو آپ نے جہاں تک نکالنا تھا نکال دیا اور میں تو ادھر ہی پڑا رہوں گا. آپ جو کر سکتے ہیں کریں, لیکن میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, میں نہیں آپ کو چھوڑوں گا. تو کہہ رہے ہیں دو تین دن وہیں پڑا رہا, تو ان استاد کو ترس آ گیا, انہوں نے بلایا, بڑی محبت سے اپنے سینے سے لگایا, اور کہتے ہیں پھر میں نے جب دیکھا نا ٹھنڈے ہو گئے ہیں, پھر میں نے ان کو ایک خط لکھا اور بتایا کہ حضرت اس میں میری غلطی نہیں تھی, کسی نے میرے خلاف غلط شکایتیں. تو اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ وہ استاد پھر ان کو چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جانے دیتے تھے. بھائی بس ہمیں چھٹیوں میں بھی نہیں, بھائی تم ادھر ہی رہو, ادھر ہی رہو. اس کی علمی برکت کہ پورے پاکستان میں ٹاپ کیا انہوں نے, اور آج اللہ ان سے جتنا کام لے رہا ہے وہ کہتے ہیں صرف اپنے بڑوں اور بزرگوں کے احترام کی وجہ سے لے رہا ہے اللہ مجھ سے کام. کہہ رہے میں نے اپنے ایک استاد, کسی استاد کو کبھی ناراض نہیں کیا, اور کبھی کسی استاد کے سامنے بد کلامی اور بدتمیزی نہیں کی. یاد رکھو استاد جو خاص طور پہ دینی استاد ہے, وہ چونکہ انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. صرف استاد میں وہ نہیں ہے جو باقاعدہ آپ کو کوئی چیز پڑھا رہا ہے, علماء جتنے بڑے بزرگان دین جن سے اللہ دینی کام لے رہا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں. تو ان کی اگر برداشت کرو گے تو اللہ روحانی ترقی دے گا, اور والدین کی اگر کڑوی کسیلی برداشت کرو گے تو اللہ جسمانی ترقی دے گا, کیونکہ وہ جسم کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ کی برداشت کی الٹی سیدھی, کڑوی کسیلی, زبان نہیں چلائی ان کے سامنے, اپنی ماں کی الٹی سیدھی برداشت کی, زبان نہیں چلائی, تو اللہ ان کی دنیاوی زندگی میں بڑی برکت دیتے ہیں, دنیا میں بڑی خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں, اور دولت بھی دیتے ہیں اور خوشحالی بھی دیتے ہیں, اور بڑی پرسکون زندگی ہوتی ہے ان کی. اور جنہوں نے, جس لڑکی نے اپنی ماں کو ستایا ہو نا, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس کی شادی کے بعد کی زندگی بڑی عذاب میں گزرتی ہے, اس کا گھر نہیں بستا عام طور پہ, اکثر مشاہدہ. ایک خاتون کو میں نے دیکھا, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, ہمارے ایک خاندان میں ایک لڑکی تھی, اس کی نئی نئی شادی ہوئی, لیکن میں نے دیکھا وہ اپنی ماں سے نا بہت بدتمیزی کرتی ہے. تو میں نے پہلے پیش گوئی کر دی, یہ بات ہے تقریباً 15 سال پرانی, میں نے کہا اس لڑکی کی زندگی سے اللہ سکون چھین لے گا, کیونکہ یہ اپنی ماں سے جس طرح سلوک کر رہی ہے نا, اس کی زندگی کبھی نہیں صحیح ہو سکتی. نتیجہ ایسا ہی نکلا, وہ بھی تک طلاق کے بعد اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے 2-3 بچوں کے ساتھ, پوری زندگی اس کی عذاب میں گزری. تو بھائی زبان کو لگام دو, اگر کوئی ماں ظالم بھی ہے تو بیٹی کو چاہیے کہ ماں سے زیادہ, بعض دفعہ مائیں واقعی ظالم ہوتی ہیں, خام خام میں تانے دے دیتی ہیں بچوں بچیوں کو, ان کا دل خراب کرتی ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, یہ حقائق ہیں زمینی. تو اس میں کیا ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے, بیٹی وہاں سے غائب ہو جائے. تو باپ اگر بیٹے کو خام خام میں ٹارچر کر رہا ہے ذہنی, بعض باپ واقعی ظالم ہوتے ہیں اولاد کو, شریعت نے ماں باپ کے بھی تو کچھ حدود رکھی ہے نا, یہ تو نہیں کہ اولاد کو آپ کا ایسا غلام بنا دیا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو, جب مرضی تانا دیتے رہو, ایسا بھی نہیں ہوتا. تو والدین بھی بعض دفعہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو لیکن اولاد کو کیا چاہیے, وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے کہ باپ بیجا ڈانٹ رہے اپنے بیٹے کو, بیٹے کو غصہ آیا تو بیٹا بجائے کچھ بولنے کے تھوڑا سا دائیں بائیں کھسک گیا, ٹھیک ہے نا, کہ یار ابھی تھوڑا سا ابا غصے میں, ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی لفظ نکلے گا دائیں بائیں ہو گیا. تو یہ برداشت نہیں ہوتی, آج کل برداشت ہے کس میں, برداشت ہی نہیں ہے. تھوڑا سا غصہ آتا ہے ایک دم جناب وہ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں, بھائی ذرا ان کو سنبھالو یار, بچوں کو باہر, تو ان کو بھگائیں یہاں سے. تو جس نے اپنے والدین کی خدمت کی, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا, اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو بہت بہتر بنا دیتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جس نے بزرگوں کا احترام کیا, علماء کا, دینی روحانی جو تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی, ان کا احترام کیا, اللہ اس کی روحانی دینی زندگی میں بڑی برکت نصیب فرماتے ہیں. جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے یوشع, تو ان کو بعد میں نبوت ملی ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت سفر میں رہتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے, حضرت ابو بکر، تو ان کو بعد میں نبی کا جانشین بنے، خلافت ملی، ساتھ دیا نا شروع سے، سب سے زیادہ اپنی بیٹی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور غارے یعنی غارے فور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہر مشکل وقت میں، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا ان کو، تو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا. آج ہوتا کیا ہے، علماء سے محبت بہت ہے، عقیدت حضرت جی حضرت جی حضرت جی کرتے رہتے ہیں، حضرت جی کو اگر خدا نخواستہ پولیس اٹھا کے لے گئی تو بس اخبار دیکھتے رہتے ہیں، ابھی کون سا مقدمہ چل رہا ہے، ابھی کیا کیس چل رہا ہے. ایک عالم تھے، ان سے لوگوں نے آ کے کہا، کوئی فرقہ وارانہ تقریر کروائی ان سے. میں تو اللہ کا شکر ہے یہ کرتا ہی نہیں ہے، میں پتا یہ چیزیں افورڈ نہیں ہوتی، ملک کے حالات اس سے خراب ہوتے ہیں. لوگ مجھے بھی بہت سا آ کے کہتے ہیں شیعوں کے خلاف ایک بیان کر دیں، کوئی آ کے کہتا ہے وہ بریلویوں کے خلاف کر دیں، میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کر رہا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو ہمیں جو اگر ہم نے صحابہ کی بات کرنی ہے تو صحابہ کی عظمت پہ بیان کرو، کسی کا نام لے کے اس پہ رد کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اگر وہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ حضرت ابو بکر کی شان بیان کرو، یہ بہترین حل ہے. نام لے لے کے ان تو وہ عالم تھے، ان کے عقیدت مندوں مریدوں نے ان کو پھنسوا دیا، بار بار آ کے حضرت آپ شان صحابہ بیان کریں اور آپ شیعوں کا نام لے کے تقریر کریں، وہ خود بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے تقریریں شروع کی پولیس اٹھا کے لے گئی، کہہ رہے جیل میں کوئی ملنے بھی نہیں آیا مجھ سے، جن مریدوں نے مجھے لا لا کے نا ممبر پہ جلسے پہ تقریریں کروائی تھی، کافی کیس ویس چلے ان کے اوپر، پھر کیس سے نمٹ چمٹ کے باہر آئے، پھر ان سے کسی نے پرچی بھیجی بیان کرو، انہوں نے کہا نہیں کروں گا، انہوں نے کہا تم لوگ کی جو عقیدت ہے نا یہ خالی پیلی کی اوپر اوپر سے، جب پھنس جاتے ہیں تو کوئی پیچھے پوچھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، کہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا. تو ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ ہم خوشی کے وقت میں تو اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی مشکل آئے تو ہر آدمی کنی کترا کے نکل لیتا ہے، ہر آدمی جان بچاتا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ان کو، یہ کون ہے بھائی، کہاں سے آئے، میرا کیا تعلق. تو لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے الفاظ دیکھو کیسے عجیب ہیں، کتنے عجیب الفاظ ہیں، خدا کی قسم حضرت ابو بکر کی شان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی آیت کوئی نہیں. کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور ایک جگہ فرمایا الا تنصروہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام طاقت اور قوت میں آ چکا تھا، مدینہ میں ہزاروں صحابہ، ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے تھے، بڑی طاقت تھی. تو اللہ نے اس وقت کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، ان کی دین کو کی ترویج کی کوشش کرو. آگے فرمایا الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس وقت محمد کی مدد کی تھی، اذ ہما فی الغار، جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے. اس وقت تو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، قوم نے اپنے وطن سے باہر نکال دیا، غار کے چاروں طرف مشرکین مکہ گھوڑے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم اس غار میں جا کے دیکھتے ہیں، یہاں تو نہیں چھپے ہوئے، اور ارادہ کیا تھا، پکڑتے ہی قتل کر دیں. کہاں وہ بچ سکتے تھے بھائی اسباب کی دنیا میں، کون بچا سکتا تھا ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ کا کلام دیکھیں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اللہ نام نہیں لے رہے ابو بکر کا، بلکہ اشارہ کر رہے ہیں جب وہ دونوں غار میں تھے. کیا مطلب؟ اس وقت بھی ساتھ دینے والا صرف ایک ابو بکر تھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب محمد اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. کیا قسم پرسی کا عالم ہوگا جب اپنی ہی قوم دشمن ہو جائے، انسان جب دوسری قوم آپ کی دشمن ہوتی ہے نا تو اپنی قوم ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے، لیکن جب اپنی ہی قوم آپ کو قتل کرنے پر آ جائے پھر ساتھ کون دے گا؟ لیکن اس وقت ساتھ کس نے دیا؟ ابو بکر نے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ کسی شخص کو اللہ نے قرآن میں نبی کا ساتھی نہیں کہا صاف لفظوں میں سوائے ابو بکر کے. جماعت کو تو کہا صحابہ کی جماعت کو، لیکن کسی ایک فرد واحد پر صحابی کا لفظ اور ساتھی کا لفظ اگر اطلاق ہوا ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا اطلاق ہوا ہے. تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کا ساتھ انہوں نے دیا اور نبی ان سے کیا کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، کیونکہ ابو بکر پریشان ہو گئے تھے کہ چاروں طرف سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور تلواروں اور نیزوں کی چمک نظر آ رہی ہے، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم جناب ہمیں جو ہے نا اب کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی پر وحی کی ان اللہ معنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ. یہاں علماء نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا علمی. دیکھو بنی اسرائیل بھی پھنس گئے تھے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں راتوں رات اللہ کے کہنے پر، آگے دریا، دریا جب آیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے، یہ بھی اللہ نے بھلایا ان کو راستہ، جانا تھا ارض شام کی طرف فلسطین کی طرف مگر راستہ بھول گئے. اب جب راستہ بھولے ادھر ادھر جا رہے ہیں، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہے موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، ہلاک ہو گئے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں ایک شخص نے، ایک مفسر نے، یاد رکھو تفسیریں علماء کی پڑھا کرو. آج کل بہت سارے پروفیسر آ رہے ہیں تفسیروں میں، درس قرآن میں علم میں مضبوطی نہیں ہے، بس باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک مفسر نے یہاں پر حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے. اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو انہوں نے ابو بکر کو بھی شریک کیا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اپنی قوم کو بھول گئے اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، قوم کا تذکرہ نہیں کر رہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بتا رہے کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فکر تھی، اپنے ساتھیوں کی نہیں تھی. اس نے کہنے کا مقصد تو نبی کی شان کو بڑھانا، مگر ساتھ میں حضرت موسیٰ کی شان گھٹ بھی رہی ہے. تو اس کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا ہے، فرمایا کہ یہ بات غلط ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ بنی اسرائیل تھے نالائق. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اتنے سارے معجزے دیکھے، اتنے سارے معجزے دیکھے، اور بات بات پہ حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے، تو اس لیے اب ایسے موقع پر بھی اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کر رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، غمزدہ نہیں ہو رہے بلکہ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، بس ختم. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نجات دلانے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، جس نے یہاں تک پہنچایا وہ آگے بھی کرے گا کچھ نہ کچھ. تو ایسی نالائق قوم کے بارے میں حضرت موسیٰ نے جو کہا نا کہ میرے ساتھ میرا رب، اس لیے کہ تمہارا مجھے پتا نہیں ہے، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ شاید اللہ تمہیں غرق ہی نہ کر دے کہیں، کتنے معجزے دیکھ کر بھی تمہاری یہ حالت ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو آج تو ہم گئے بس. اس لیے ان کو یہ ہے کہ اللہ میری مدد تو ضرور کرے گا، تمہاری مجھے پتا نہیں ہے. تو یہ بالکل موقع کے مطابق کلام کیا. اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، یہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے والے ہیں. لہذا اس کی وجہ سے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ صرف میری مدد نہیں کرے گا بلکہ تمہاری بھی کرے گا، ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. تو کیسی حضرت ابو بکر نے ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیسے مشکل اوقات میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں اور مجھے وہ غار ثور والی ایک رات دے دیں تو میں اس سودے کو قبول کرنے کے لیے تیار. اس سودے کو، ساری نیکیاں لے لیں، ساری تہجد، جہاد، تبلیغ اور خلافت اور امارت اور یہ جتنی آپ نے دین کے کام کیے یہ سارے لے لیں، اور وہ ایک رات جو جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی وہ رات مجھے دے دیں تو مجھے یہ سودا منظور ہے. وہ رات زیادہ قیمتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا, مشکل وقت میں, تو ابو بکر کو اللہ نے کیسا نوازا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو صرف ابو بکر کو بناتا. عربی میں خلیل کہتے ہیں انتہائی گہرا دوست. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیل صرف اللہ ہے, اگر اللہ کے علاوہ بھی کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں کس کو خلیل بناتا؟ ابو بکر کو خلیل بناتا. ابو بکر حبیب ہیں, خلیل صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو کتنے فضائل, کتنے فضائل. نماز میں جب آپ نہیں ہوتے تو اپنی جگہ کس کو کھڑا کرتے؟ ابو بکر کو. ایک حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے, اسی بیماری میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے, صحابہ کرام کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی امام آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سہارا لے کے بھی مسجد میں جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اور امہات المومنین سے, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ابو بکر رقیق القلب, نرم دل آدمی ہیں, جب دیکھیں گے کہ آپ مصلے پہ موجود نہیں ہیں اور آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ابو بکر سے صبر نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ یہ ابو بکر کے بس میں نہیں ہے اتنا مشکل کام. ویسے عام حالات میں چلو امام نہ ہو نماز پڑھائی جا سکتی ہے, مگر اس کنڈیشن میں, کیونکہ ابو بکر کو یاد آئے گی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھا سکتے, تو آپ کے مسلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ, اس لیے عمر سے کہہ دیں. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ عمر سے کہہ دیں, کیونکہ عمر کیا تھے؟ مضبوط قلب والے آدمی تھے. کتنی زبردست دلیل دی, مگر نبی نے کیا فرمایا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, فرمایا نہیں نہیں جاؤ ابو بکر کو حکم دو, چاہے وہ کھڑے ہو سکتے ہوں یا نہ ہو سکتے ہوں وہی نماز پڑھائیں گے. پھر وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, ابو بکر نرم دل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, فرمایا تم ایسے ہی جھگڑا کر رہی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان عورتوں نے جھگڑا کیا تھا. غضبناک ہو گئے, پھر حکم دیا گیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی موجودگی میں حضرت عمر کو بھی مصلے پہ برداشت نہیں کیا. بڑے بڑے صحابہ تھے, حضرت عباس تھے جو آپ کے سگے چچا, تو یہ سب کیوں؟ کیوں قربانی میں, مشکلات میں ساتھ دیا, مشکلات میں. تو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں چند صحابہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر خلیفہ تھے اس وقت, تو کیونکہ وقت کم, جو بھی حاکم ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے پاس لوگوں کا ہجوم بہت ہوتا ہے, تو اس کو کوئی درباری, کوئی دربار میں کوئی متعین کرنا پڑتا ہے, بھائی پوچھو کون آ رہا ہے وقت. تو تین صحابی حاضر ہوئے, ایک حضرت ابو سفیان, وہ سردار تھے, ایک اور صحابی تھے ان کا نام اس وقت غالباً ابو الجہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ بھی سردار تھے, اور تیسرے حضرت بلال حبشی جو غلام تھے, آزاد کردہ غلام تھے لیکن عرب بھی نہیں تھے, اجمی بھی تھے اور سردار تو تھے ہی نہیں وہ. جب یہ تینوں حضرات حاضر ہوئے ہیں تو حضرت عمر نے جو ہے خادم سے پوچھا کون آئے, انہوں نے بتایا ابو سفیان بڑے سردار ہیں اور بلال حبشی بھی ہیں اور ایک اور صحابی ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا بلال کو پہلے بھیج دو. پہلا نمبر کس کا؟ حضرت بلال کا. حضرت بلال جب اندر گئے تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا, فرمایا کہ کیسا زمانہ آ گیا کہ غلام کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے, ہم سردار ہیں عرب کے قوم کے بوچھے لوگ ہیں اور ایک غلام اسے ہم سے زیادہ عزت دی جا رہی ہے, اس کا نمبر پہلے آ رہا ہے ہمارا بعد میں. تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا ابو الجہم, وہ بھی سردار تھے, ان کی بھی ایک لحاظ سے اس میں یعنی بے اکرامی تھی ایک لحاظ سے, انہوں نے بھی یہ چیز محسوس کی. لیکن پھر انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان تم اور میں وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ نے اسلام کو طاقت اور قوت دے دی تو ہم نے اسلام قبول کیا, حالانکہ جب اسلام کمزور تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تنہا تھے اور ہماری تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھی تھی، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت یہ بلال تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس وقت یہ ہم ظلم کرتے تھے، ہم آخر وقت تک لڑتے رہے ہیں، اور جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا تو ہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اے ابو سفیان، اب اس کی فکر نہ کرو کہ دنیا میں عزت ان کو زیادہ مل رہی ہے، اب اس کی فکر کرو کہ آخرت میں بھی ان کو عزت زیادہ ملے گی۔ دنیا میں تو یہ آگے نکل گئے، لہذا اب آخرت کی عزت اگر کمانی ہے تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جہاد کرو، تاکہ ماضی میں ہم سے جو نقصان ہوا ہے ہم اس کی تلافی کر سکیں۔ یہ کہا، اور حضرت ابو سفیان بھی وہاں سے جنگ پہ نکل گئے، اور دوسرے صحابی پھر ساری زندگی محاذوں پہ گزاری انہوں نے، بھئی اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، دین کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے۔ ہم اس میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے، بھئی ایسے چھوڑو دین کو، ہم تو ہر چیز میں نیگیٹو سوچتے ہیں نا۔ انہوں نے صحابی تھے، مثبت سوچا، پازیٹو سوچا، اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو میں اصل جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشکل وقت میں جو ساتھ دیتا ہے اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اللہ اسے نواز۔ تو اپنے بوڑھے والدین کو، جب مشکل وقت تو بڑھاپے میں ہی آتا ہے نا، جوانی میں تھوڑی ہوتا ہے، جب والدین بوڑھے ہو گئے تو اب اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دو، اب ان کی اس کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو۔ اور اگر والدین بد اخلاق ہوں تو ہی تو برداشت کرنے کا ثواب ہے، خوش اخلاق ہوں پھر تو برداشت کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے والدین بڑے بد اخلاق ہیں، بھائی بد اخلاق ہیں تو صبر کر کے ثواب حاصل کرو۔ اور اسی طرح بزرگوں کی جو ہے نا وہ کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرے گا انسان تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی نوازیں گے اور دنیا میں بھی نوازیں گے۔ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ حضرت کعب ابن مالک کا، جو نا بادشاہ کا خط آیا ان کے پاس، تو بادشاہ نے کیا کہا کہ آ جاؤ میں تمہیں، تو حضرت کعب ابن مالک نے اس خط کو پھاڑ کے آگ میں ڈال دیا اور کہا کہ پہلے ایک آزمائش آئی تھی کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا تھا، اب اللہ نے دوسری آزمائش میں ڈالا ہے، دوسری آزمائش میں۔ دل میں کیا نام ہے کہ اگر میں چلا جاؤں دنیا تو مل جائے گی لیکن ایک اور بڑی، ایک غلطی کر کے اتنا ایسے پھنساؤں تو ایک اور غلطی کروں گا تو کتنا پھنسوں گا۔ یہ سب باتیں ہیں کہ دیکھو ہر چیز کو مثبت لے کے جا رہے ہیں، مثبت کہ بھائی آزمائش ہے تو برداشت کریں گے اب اس کو، یہ نہیں کہ ہم پر کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے جب ان پر آزمائش آتی ہے، لڑکی نے شرعی پردہ کر لیا بیان سن کے، بہت اچھا، اب جب ذرا تانے سننے کو پڑے تو اب کیا ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے اس فتنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ گیا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، قوم سمود پہ، ایسے سمجھتے ہیں لوگ تو زلزلہ آ گیا، کچھ بھی نہیں آیا بھائی، دو چار داڑھی رکھ لی آپ نے، دو چار لوگوں نے ملا کہہ دیا، ایک دم جذبات مجروح، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا مشکل ہے اس زمانے میں داڑھی رکھنا، کاٹ رہا ہوں میں جا، بھائی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اگر اس نے کہہ دیا تمہیں، تھوڑے بہت تانے سنا، عادی بناؤ اپنے آپ کو تانے سننے کا، لوگ تانے دیتے ہیں نا یہ پاگل ہے، چلتا ہے یار پاگل ہے تو کیا ہوا، تم کون سا بہت عقل مند ہو، خوش ہو جایا کرو، زیادہ اس کو دماغ سے مسلط نہیں کرو۔ تو دیوانہ تو لوگ کہیں گے، پاگل تو کہیں گے لوگ، نماز پڑھنے والے کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ میں بچپن میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا، ہماری ٹیم تھی فرینڈس کرکٹ کلب، وہ ٹیم تھی ایسے ٹین ایجز لڑکوں کی، ہمیشہ ہارتے ہی تھے ہم، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہمارے مقابلے ہوتے تھے بڑے بڑے آدمیوں سے۔ تو اب ہماری میٹنگز ہوتی تھیں اس کو کیسے کامیاب بنائیں، جیسے کوئی اور ٹورنامنٹ ہو رہا ہے گلی محلے میں اور اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے، ورلڈ، وہ پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ورلڈ چیمپئن پتہ نہیں ٹورنامنٹ، مجھے نام بھول گیا ابھی میں، ورلڈ جو ہے نا فیسٹیول ٹورنامنٹ ہو گیا، آج گلی محلے میں کھیل رہے ہیں۔ تو ہماری ٹیم تھی اس میں جناب، ہم یہ سارے چھوٹے چھوٹے لڑکے کھیلا کرتے تھے۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں چونکہ اللہ نے ہمت دی تھی، نماز کا شروع سے ہی عادی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو عین کھیل کے دوران جب جماعت کا ٹائم ہوتا تھا میں نکل جاتا تھا، میں کہتا کیپٹن کپتان کو کہتا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، والد صاحب نے بہت ہولڈ رکھا ہوا تھا نماز کے بارے میں، تو اس پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پوری ٹیم ہل جاتی تھی کہ یار یہ ملا کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے کیپٹن آ کے کہتا تھا یار بعد میں قضا پڑ لینا، میچ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار آج میں نے اگر ابھی قربانی دے دی تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے گا، یہ تانا برداشت کر لو، ٹیم چھوڑ دوں گا، بس اللہ نے ہمت دی، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ ٹیم چھوڑ دوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا میں۔ تو وہ بار بار نہ تانے، تو بھائی یہ میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں, اور بڑا عجیب منظر لگتا ہے نا, ایک پلیئر جا رہا ہے کھیلنے کے لیے, اور ایک دفعہ تو میں وکٹ کیپر تھا, جماعت کھڑی ہونے والی ہوئی, میں نے کہا میں جا رہا ہوں, وکٹ کیپر ہی غائب, ایسا ہو سکتا ہے میں چھوڑ رہا وکٹ کیپر ہی نہیں ہے, تو مجھے بڑی ہمت, میں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو یہ دفعہ ایک دفعہ ہمت کر لو تو اللہ ہمیشہ کے لیے توفیق دے دے گا. تو وہ ہمت کی تھوڑے سے تانے سننے کو ملے, تو پھر انہوں نے میرے لیے قانون بنایا بھائی اس کو نماز دو چار دفعہ ہی تانے ملتے ہیں, ورنہ یا تو آپ کو ٹیم سے نکال دیں گے یا برداشت کر لیں گے, بھائی یہ جائے گا, تو ایکسٹرا میں بندہ رکھتے تھے کہ جب یہ نکلے گا نا تو اس کی جگہ دوسرا رکھیں گے وقتی طور پر, تو یہ کر لیا تھا انہوں نے. پھر ایک دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ وہ جوا کھیلتے تھے, لیٹر لیٹر لگا کے کھیلتے تھے, اس میں نے پکھ لگا دی, میں نے کہا بھائی جہاں یہ جوا ہوگا وہاں میں نہیں ہوں گا, تو ایک بڑے مشکل سے, تو وہ دو چار اور بھی میرے جیسے ساتھ مل گئے نا وہ بھی نماز کے لیے, تو ہماری ٹیم کا نام رکھ دیا یہ ملا لوگوں کی ٹیم ہے. ایک آدمی ہمت کرتا ہے نا تو دو چار, کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں آتا ہے نماز پڑھنے کا, ہمت نہیں کر رہا ہوتا, جو پہلے ہمت کرے گا وہ سب کا ثواب اپنے کھاتے میں لے جائے گا. تو پھر وہ قانون یہ بن گیا تھا آہستہ آہستہ کہ وہ نماز کے ٹائم پہ اکثر پھر جاتے تھے نماز پڑھنے, پھر انہوں نے کہا بھائی نماز کے ٹائم پہ بس نماز ہی پڑھ لیا کرو تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ہمت کا اللہ نے کیا فائدہ دیا, نماز کی توفیق عطا فرمائی. ایک اور بات یاد رکھیں, ہے تو ذرا حیا کے خلاف, شرم و حیا کے, مگر ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بات کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں, اور یہ چونکہ نوجوان اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں میں, جب یہ لڑکے جب بالغ ہوتے ہیں تو اکثر رات کو نائٹ فال ہو جاتے ہیں, ان کو احتلام ہو جاتا ہے, تو اچھے اچھے نمازی بھی اس وقت غسل نہیں کرتے ہیں, وہ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھو اس وقت ہمت کر کے غسل کر لیا کرو, نماز نہ چھوڑا کرو, ہمت کر کے, اس میں شرم نہ کرو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہیں رشتہ داروں کے گھر گئے, خواب آیا اور نائٹ فال ہو گیا, اب وہاں انسان کو چار بجے غسل کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں اٹھ کے فجر تو پڑھنی ہے نا, غسل کر کروں گا, یہ سب کیا بولیں گے, یہ کیوں نہ آ رہا ہے اس ٹائم پہ. ہمت کرو, کر لو بس غسل, شرم کو بالائے طاق رکھ دو. یہ تو ہر انسان کے ساتھ, جوان آدمی کے ساتھ اللہ نے ایک بیماری کہہ لے یا ایک نیچر ہے یہ لگا دیا معاملہ. اب اچھے اچھے نمازی کیا کرتے ہیں, ایسے موقع پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اب یہاں کون رات کو اٹھ کے غسل کرے گا, یہاں کون غسل کرے گا. تو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. اسی طرح جو خواتین بالغ ہوتی ہیں ان کو مینسز آنا ختم ہو گئے رات کو چار یا پانچ بجے, فجر کا وقت ابھی باقی ہے, تو اس لڑکی پر لازم ہے کہ وہ صبح غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھے. ایسے موقع پہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے, نماز پہلے ہے شرم بعد میں. شرم کا کام نہا کے نماز پڑھنا نہیں ہے, بلکہ شرم کا کام کیا ہے, بے شرمی کا کام کیا ہے, نماز چھوڑ دینا, یہ بے شرمی کا کام. سفر میں ہو, حضر میں ہو, کہیں بھی ایسے غسل فرض ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ٹرین میں سوئے غسل فرض ہو گیا ان کے اوپر, نائٹ فال ہو گیا, وہ ٹرین میں غسل کرتے ہیں, حالانکہ واش روم کتنا گندا ہوتا ہے مگر وہاں کسی نہ کسی طریقے سے غسل کر کے نماز پڑھتے ہیں. جو نمازی آدمی ہے وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کرے گا, نماز نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جب چاہو بڑے آرام سے چھوڑ دو گے, بھی کون غسل کرے گا کون یہ, نہیں بھائی آپ کو غسل کرنا پڑے گا, آپ کو نماز پڑھنی پڑی ہے. میرا بیان ایک نوجوان نے سنا, وہ ڈاک یارڈ میں جاب کرتے تھے, ایک دن ان کی نائٹ ڈیوٹی لگی, وہ رات کو ان کو اسی طرح نائٹ فال ہو گیا. اب کہہ رہے میں جب صبح اٹھا تو ڈاک یارڈ میں کہاں جا کے نہاؤں میں, کہہ رہے میرے دماغ میں آپ کا بیان گردش کر رہا تھا کہ نہانا ہے لازم, سستی بھی آ رہی ہے صبح, بعض دفعہ سردی بہت ہوتی ہے. کہہ رہے میں نے ہمت کی, میں گیا نہایا, اور کہہ رہے میں نے پھر جو نماز پڑھی, کہہ رہے خدا کی قسم اس دن فجر کی نماز میں جتنا مزہ آیا پوری زندگی اتنا مزہ کبھی بھی نہیں آیا, اتنا مزہ آیا. اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آتا ہے نا, دیکھو میرے لیے اتنی قربانی دے کے یہ نماز پڑھ رہا ہے. تو نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ, تو جلدی سے بتائیں کیا بات چلی تھی, ختم کرنی اس کو. ہاں وہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پھاڑ کے جلا دیا. تو پھر یہ سب لمبا ہے, مختصر کر رہا ہوں, بالآخر 40 دن گزرے ہیں اسی حال میں. کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اپنے گھر کی چھت پہ فجر کی نماز, کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی, یا کعب ابن مالک ابشر, اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی. کہتے ہیں میں فوراً مسجد میں بھاگا بھاگا آیا مسجد نبوی کی طرف, اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے کَأَنَّ وَجْهَهُ قِطَعَةُ قَمَر, جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے. دیکھو یہ دوسرے صحابہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملے اور کہا کہ اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول ہو, خوشخبری جیسے کہتے ہیں نا مبارک ہو مبارک ہو، فوراً کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھ پہ وہی نازل کی ہے کہ میں نے کعب ابن مالک کی توبہ اور باقی دونوں ساتھیوں کی توبہ قبول کر لی۔ صحابہ اس پہ اتنا خوش تھے کہ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی نے، عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی پر فجر کی نماز میں وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ وحی ہے جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورہ برات میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اللہ نے ان تین کی توبہ قبول کر لی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جن پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، اور وتاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو دیکھو ان تینوں کا تذکرہ آ گیا قرآن مجید میں، اور فجر کی نماز میں نبی پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ نے سلام پھیرتے ہی صحابہ سے فرمایا، صحابہ یہ خبر سن کے اتنا خوش ہوئے۔ جب انسان کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے تو وہ چاہتا ہے سب سے پہلے یہ خبر میں پہنچاؤں، سب سے پہلے یہ خبر میں پہنچاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ تین صحابہ دوڑے مجھے خبر دینے کے لیے، ایک تو ویسے ہی دوڑے، دوسرے تیز گھوڑے پہ کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، یہ پیدل چل کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ میں پہلے پہنچ کے کعب ابن مالک کو خبر دوں گا۔ کہہ رہے تیسرے سلا پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے کہا یہ گھوڑے سے بھی پہلے میری آواز پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ اب وہ ہو رہا ہے نا مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ بھائی میں پہلے، ہوتا ہے نا کہ بھائی میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا پہلے، میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ خبر سن کے اتنا خوش ہوں گے کہ جو پہلے بتائے گا اس سے بھی محبت ہو جائے گی ان کو۔ تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کر دیا، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول ہو۔ فرماتے ہیں کہ آواز کی رفتار گھوڑے سے تیز ہے، انہوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا صحابی نے کہ بھئی میں پہلی دیر۔ فرماتے ہیں جب وہ صحابی میرے پاس آئے جنہوں نے مجھے خوشخبری دی تھی، وہ گھوڑے والے تو بعد میں پہنچے نا، وہ جو پیدل آ رہے تھے، وہ بھی میں نے کہا بھائی مجھے اطلاع مل گئی ہے، تو جس نے اطلاع پہلے دی ہے میں اس کو ہدیہ دوں گا، ہدیہ دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئے جنہوں نے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگائی تھی، آئے تو میں اس وقت صرف ایک قمیض جو میرے اوپر تھی اسی کا مالک تھا میں، تو وہ میں نے وہ اٹھا کے ان کو ہدیہ دے دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ کو بڑی خوشی کی بات بتائے تو اسے گفٹ دینا چاہیے، اور جب غم کی بتائے تو تھپڑ لگانا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ غم کی بات بتائے تو تھپڑ، مطلب یہ کہ جب کوئی خوشی کی بات بتائے تو اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ لوگوں پر اچھا سلوک کرو، تبھی لوگ کہتے ہیں نا ایک بات بتاؤں لیکن جب بتاؤں گا پہلے مٹھائی، کہتے ہیں نا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ جو لوگ کسی کو خبر دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے مگر پہلے مٹھائی کا وعدہ کرو، تو اس کی صحابہ کرام سے کوئی اصل ملتی ہے، اتنا غلط نہیں ہے۔ آج کل الٹا معاملہ ہو گیا، ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تم مبارک ہو تمہارے بیٹا پیدا ہوا بڑی خوشی، اس نے کہا مجھے کوئی بھی خوشی نہیں ہوئی۔ دوسرا آیا اس نے کہا مبارک ہو تمہارے بچہ پیدا ہوا ہے بڑی خوشی کی بات، کہہ رہا مجھے تو نہیں ہوئی کوئی خوشی۔ تیسرا آیا مبارک ہو تمہارے بیٹا پیدا ہوا بڑی خوشی، کہہ رہا مجھے نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا تمہارے بیٹا پیدا ہوا تمہیں خوشی نہیں ہوئی، کہہ رہا ہوئی تو بہت ہے۔ پھر ان کو بتاتے کیوں نہیں، کہہ رہے جس کو بتاؤں گا تو مٹھائی مانگیں گے۔ اس لیے میں شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں ہوئی نہیں، تو ایسا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز کی خوشی ہو رہی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، مٹھائی کے پیسے خرچہ بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے خوشی نہیں ہوئی مجھے، تو جب اللہ نے کوئی انعام کیا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اس میں۔ تو کتنا حضرت کعب ابن مالک کا یہ واقعہ حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، تو یہ مطلب ہے کہ الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دلاتی۔ تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے باغات ہیں نا، انہوں نے مجھے اللہ کے راہ میں نکلنے سے روکا، یہ سارے صدقہ، باغ ہی نہیں رہے گا میرا، میں توبہ کا کفارہ کیا ہے؟ حالانکہ توبہ قبول ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں پھر بھی کوئی تلافی کی کوشش نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں چونکہ اللہ توبہ تو قبول کرنے والا ہے تو کر لی نا، اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن صحابی کو تو یقین تھا کہ پکی ڈھکی توبہ قبول ہوئی ہے، کیونکہ وہی نازل ہو گئی بھائی قرآن۔ اگر وہ شک کرتے نا کہ توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایمان سے چلے جاتے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، ان کو تو یقین کرنا فرض تھا کہ توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے جو جرم ہوا گناہ ہوا میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ جس مال نے مجھے جہاد سے اللہ کی راہ سے روکا سارا مال صدقہ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں سارا مال صدقہ نہ کرو، کچھ رکھو اپنے لیے، رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے تھے, بھئی یہ تو کر رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو بعد میں کسی آزمائش میں پڑ جائیں. سارا مال تو نبی نے صرف حضرت ابو بکر کا قبول کیا ہے, ابو بکر کا, پتا تھا یہ بڑے توکل والے ہیں, باقی کسی کا سارا قبول نہیں کیا. تو بڑے اسباق ہیں اس حدیث میں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت سارے اسباق ملتے ہیں, کبھی اس حدیث پر الگ سے بیان ہوا تو انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن اس سے بھائی کیا پتہ چلتا ہے, الصدق ینجی, سچ. اگر کعب ابن مالک کا یہ سچ نہ بولتے تو نہ کعب ابن مالک کا واقعہ حدیث میں آتا, نہ قرآن میں تذکرہ آتا. اتنا بڑا اللہ نے مقام دے دیا ان کو اور ایسا ان کو نوازا کہ نبی اتنا خوش ہو رہے ہیں, چاند کی طرح آپ کا چہرہ ان کو دیکھ کے چمک رہا ہے. تو یہ سارے واقعات کیا ہے کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے. تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. ڈرنے کا مطلب کیا, ہر کام میں شریعت کو فالو کریں. اگر اللہ نے کہہ دیا نہ کرو تو بس نہ کریں, اس میں یہ نہ دیکھیں کیا نقصان ہے کیا فائدہ, بھائی اللہ نے منع کر دیا. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم اس کو ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ مجبوری میں جائز ہو جاتی ہیں, تو اس میں علماء سے پوچھ لیا کریں. بعض لوگوں کو تقوی کا پھر ایسا حساب کتاب ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں گلے پہ چھری رکھی ہوئی ہے, صحیح ہے نا, اور جناب وہ بس اللہ پہ توکل اعتماد کروں گا میں. تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ ہی نے اجازت دے دی ہے کہ بھئی وہ مجبوری میں وہ حرام حرام رہتا ہی نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو ایسا کوئی کام ہونا جو مجبوری میں شریعت نے خود ہی حلال کر دیا ہو تو پھر اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے سفر میں آپ کو مشقت ہے, آپ کو پتا ہے بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا, گرمی کا سفر ہے, ابھی جیسے گرمی پڑی تھی نا کتنی سخت, اس رمضان میں جو گرمی پڑی تھی تو گرمی میں تو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی چاہے کیسی حالت کنڈی خراب ہو جائے. تو جو مقام پر ہے اس کو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, چاہے کتنے ہی جنازے اٹھیں کتنے ہی لوگ مریں روزہ چھوڑ نہیں سکتے, رکھنا پڑے گا. آپ مرنے لگے تو توڑ دو, چھوڑ نہیں سکتے. تو یہاں تو اللہ پر توکل کیا ہے, جتنی بھی گرمی ہے روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ مقیم کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. لیکن سفر میں اللہ نے خود تبدیل کر دیا حکم, سفر میں اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو. اب اگر اس گرمی میں کوئی سفر میں ہے پھر شریعت کیا کہتی ہے, لیس من البر الصیام فی السفر, اتنے شدید مشقت والے سفر میں روزہ رکھو گے ثواب نہیں ملے گا. سفر اگر آرام دہ ہے تو روزہ رکھ لو, مشکل ہے تو چھوڑ دو. اب یہاں آپ کہیں کہ نہیں میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں اللہ پہ توکل کرو, برے مر جاؤ روزہ رکھو. تو یہ کیا ہے, کم علمی کی علامت ہے. یہ حضر کے بارے میں, اقامت کے بارے میں ہے جب اپنے شہر میں ہو, سفر میں ہو پھر شریعت میں وہ فرض رہتا ہی نہیں ہے. جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا او علی سفرن کہ اگر تم سفر میں ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو, تو جب اللہ نے چھوٹ دے دی پھر یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ رکھو, پھر تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا نا. تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے, وہ جو ہے نا بات سمجھتا نہیں ہے, غلط ایک بات کو دوسری جگہ فٹ کر دیتا ہے, وہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, پھر عجیب سا ہو جاتا ہے, پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں دیکھو یہ دین پہ چلنا تو ممکن ہی نہیں ہے زمانے میں. تو کسی عالم سے کسی علماء سے پوچھ لیا کریں کہ بھئی ایسے موقع پہ شریعت کا حکم کیا ہے, شریعت میں مجھے گنجائش ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے پھر کچھ بھی ہو نہیں ہے بھائی گنجائش, نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر وہ کہتے ہیں بھائی ایسے موقع پہ شریعت ہی نے اجازت دی ہے پھر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بیان ہوگا یاد رہے گا نا, اتوار کو ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, اور اس اتوار کو نہیں ہوگا, اگلی اتوار کو ہوگا 27 دسمبر کو. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.